امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ان کے سامنے تقریر فرمائی، فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آرام اور تکلیف اور حد حال میں ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے اہل بیت نبوت کو عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم دیا، اس کی سمجھ عطا فرمائی، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دل، آگاہ کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا، اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ خدا تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں تم لوگوں کا جہاں جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، جب یہ لوگ مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ رات کا وقت ہے، میرے ساتھیوں چلے جاؤ، جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس بن علی کھڑے ہو گئے، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، سب نے یک زبان ہو کے کہا، ہم اس لیے چلے ہیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ کیا اس لیے چلے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ خدا ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ امام نے پکار کے کہا، او اولاد اخیر، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں۔ خدا تعالی ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن اوس اسدی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم، میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں کے اندر ٹوٹ جائے، تلوار چلاؤں گا کہ جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے۔ خدا کی قسم، اگر میرے پاس حسین ہتھیار نہ ہو تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا، اور اس طرح میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں گا۔ یہ حضور کے، یہ امام علی مقام کے ساتھیوں کا جواب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا خدا کی قسم، آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کی حفاظت کی ہے، ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ہوگا، پھر بھی اے حسین میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، پھر بھی اے حسین میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ارے حسین، یہ تو ایک ہی بار قتل ہونا ہے نا، اس کے بعد اللہ آپ کے نالین کے صدقے جو عزت عطا فرمائے گا، وہ تو پھر وہ منظر بھی تو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زہیر بن قین کھڑے ہو گئے، کہا خدا کی قسم، میں تو یہ چاہتا ہوں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو، مگر خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نوجوانوں کو بچا لے۔ حسین، آپ کو کچھ نہیں ہو، آپ کے گھر والوں کو کچھ نہیں ہو، میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، اس وجہ سے اللہ آپ کے گھر والوں کو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ غرض کے اس طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی عقیدتیں امام علی مقام کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کی، اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز، دعا، توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی۔ اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دی گئیں تاکہ جنگ کے وقت اس میں آگ لگا دی جائے تو دشمن جو ہے وہ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے۔ مورخین کہتے ہیں عاشورہ کی رات ختم ہو گئی، 10ویں محرم کی قیامت نما صبح نمودار ہو گئی۔ امام پاک اہل بیت اطہار اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر انتہائی خشوع و خضوع سے ادا کی، مبارک پیشانیوں نے سجدے کے بہت مزے لیے، زبانوں نے تسبیح اور قرت کا خوب لطف اٹھایا۔ 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا، امام علی مقام اپنے رفقا اور اہل بیت جو 3 دن سے آب و دانہ تھے، امام علی مقام ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ مورخین کہتے ہیں نقارہ جنگ بجا دیا گیا، حضرت فاطمہ کے لال، حضرت علی کے لال اور حضور کے شہزادوں کو خطوط لکھ کر بلانے والی قوم انہیں اپنے ہی اور اپنے اہل بیت و رفقا کے جانوں پر کھیلنے کی اس قوم نے اجازت دے دی۔ حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں آتے ہیں، میدان کربلا میں تشریف لائے، امام علی مقام نے تقریر کی یزیدیوں کے سامنے۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں، مجھ سے جنگ لڑنے آئے ہو نا، میرے نسب پہ غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے، کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں، کیا میں ان کے چچازاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں جو 8 اور 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں، اور خود حضرت جعفر طیار خود میرے چچا نہیں، کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، حقیقت میں وہ سچی ہے اس لیے کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور نہ بولتا ہوں، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی سلطنت کے اندر جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری اور حضرت انس ابن مالک موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی ہے؟ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ایک نوجوان حبیب بن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تیرے لیے، اللہ نے تیرے دل پہ مہر لگا دی ہے، اس لیے تو سمجھ نہیں پا رہا کہ حسین کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام نے پھر تقریر کی، امام علی مقام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو کیا اس میں شبہ ہے کہ تمہارے رسول کا نواسا میں ہوں؟ خدا کی قسم مشرق اور مغرب میں پوری دنیا میں اس وقت میرے علاوہ کوئی رسول کا نواسا نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہاری نبی کا نواسا ہوں، ذرا غور تو کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہو گئے، کیا میں نے کسی کو قتل کیا، کیا میں نے کسی کا مال ہلاک کیا، کیا میں نے کسی کو زخمی کیا جو تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے پکارا، اے شبث بن ربیع، اے حجار بن ابجد، اے قیس بن اشد، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خطوط لکھ کر کے مجھے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہم وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے ہوں۔ آپ نے فرمایا، ضرور تم لوگوں نے لکھا، ضرور بلایا، اچھا فرض کر لو کہ تم نے نہیں لکھا تھا اور تم نہیں چاہتے کہ میں ادھر آؤں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہوں جہاں پر میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ قیس ابن اشد نے کہا، ہم جانے دیں گے آپ ایک شرط پر کہ آپ اپنے قرابت دار ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا کیوں نہیں کہو گے، تم محمد بن اشسی کے تو بھائی ہو، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ مسلم ابن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ اس کے بعد جو تاریخی جملے ارشاد فرمائے وہ بڑے شاندار ہیں، فرمایا، خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا، میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں ہرگز ہاتھ نہیں دوں گا، اور نہ میں غلاموں کی طریقے سے اقرار کروں گا۔ مگر مخالفین کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے تھے، انہوں نے حسین کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیا، اللہ اکبر۔ لیکن امام علی مقام نے اپنی حجت جو ہے وہ تمام کر دی۔ عمر ابن سعد نے جنگ شروع کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ گئے تو حضرت حر اس پہ برہم ہو گئے، کہنے لگے، امام پاک نے جو تجاویز تجھے دی ہیں تو اس کو مانتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں مگر وہ ابن زیاد نہیں مانتا۔ تو حر نے کہا کہ اللہ تجھے تباہ کرے، خود خطوط لکھ کر کے بلایا، خود جان کے دشمن ہو گئے، اب کیا تم ان سے اور امام پاک کے گھر والوں سے کیا تم جنگ کرو گے؟ ابن سعد ملعون کہنے لگا، ایسی جنگ جس میں سروں کی بارش ہوگی۔ اور تو نے دیکھا کیا، ایسی جنگ کروں گا سروں کی بارش ہوگی، ہاتھ قلم ہو کر کے زمین پہ گریں گے۔ نواسے رسول سے جنگ نے حر کو پریشان کر دیا، حر کے وجود پر کپکپی تاری ہو گئی، گھبرانے لگ گئے۔ ایک شخص کہنے لگا، حر، جب کوئی نام لیا جاتا کہ کوفے میں سب سے مضبوط آدمی کون ہے جنگجو، تو میں تمہارا نام لیتا تھا، آج تمہارے جسم پہ خوف ہے، گھبراہٹ ہے، کپکپی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، بات یہ ہے، یہ جنت و دوزخ کا جھگڑا ہے، میں جنت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں حسین پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر امام علی مقام امام حسین کے پاس آ گئے، اللہ اکبر، عرض کی، فضل رسول، میری جان آپ پر قربان، میں ہی وہ گناہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، اسی جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا، قسم ہے اس خدا پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے یہ کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، ورنہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات قبول نہیں کریں گے تو میں ان لوگوں کا ہرگز ساتھ نہیں دیتا، میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام علی مقام نے فرمایا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں کے ساتھ ہے. امام علی مقام نے فرمایا خور سواری سے نیچے اتر جاؤ. کہا حضور اب تو میں شہید ہو کر کے ہی سواری سے اتروں گا. اللہ اکبر. اب امام علی مقام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں جزائے خیر عطا فرما دے. اب وہ جنگ جو پرانے دور میں ہوتی تھی, ادھر سے ایک آدمی آتا ادھر سے ایک آدمی آتا اور پھر جنگ ہوا کرتی تھی, نقارہ جنگ بجا دیا گیا. عمر بن سعد نے کمان میں تیر رکھ کر کے پھینکا اور کہا کہ دیکھو سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ جنگ کا آغاز میں نے کیا ہے اور میں نے اہل بیت کی طرف جو ہے وہ کمان میں تیر رکھ کر کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. میدان کارزار گرم ہو گیا. ادھر سے ایک دشمن آ گیا. امام علی مقام نے سب پہ نظر ڈالی. مورخین جو کہتے ہیں اس کو آپ سماعت فرمائیں. امام علی مقام نے سب پہ نظر ڈالی. امام علی مقام نے دیکھا کہ ایک نوجوان تھا عبداللہ بن عمیر قلبی, ان کی اہلیہ ان کو لے کر کے آئی تھی. شہزاد رسول مشکل میں تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, تمہاری جوانی تو شہزاد رسول پہ قربان ہونے کے لیے, چلو میرے ساتھ میرے شوہر میں بھی تمہارے ساتھ چلتی. اہلیہ لی آئیں حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی کو. آ گئے. ادھر سے دشمن نکلا. امام علی مقام نے نظر ڈالی پہلے کس کو بھیجا جائے. عبداللہ کا انتخاب فرمایا. جاؤ عبداللہ. حضرت عبداللہ میدان کارزار میں آتے ہیں. اللہ اکبر. اب ادھر نصب بھی بیان ہوتے تھے, اشعار بھی ہوتے تھے, یہ ساری باتیں ہوتی تھی. تو دشمن نے پوچھا تم کون ہو. عبداللہ نے اپنا نصب بیان کیا, نام. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے, ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین کو بھیجو, حبیب بن مظاہر کو بھیجو یا بریر بن حدر کو بھیجو. تو عبداللہ نے اس کو جوش دلانے کے لیے کہا او فاحشہ کے بیٹے تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بےعزتی محسوس کرتا ہے, مجھ سے لڑنے میں بےعزتی. اب اس کو غصہ آیا. وہ حضرت عبداللہ سے جب لڑنے کے لیے آیا, اللہ اکبر, حضرت عبداللہ نے اس سالم پر چھپٹ کے ایسا وار کیا کہ اس کو کھیرے کی طریقے سے کاٹ کے رکھ دیا. اللہ اکبر. اب ان کی بیوی خوش ہو گئی, وہ باہر نکل آئی. حضرت عبداللہ تلوار ہاتھ میں, دشمن نے وار کیا روکنا چاہتے ہیں مگر تلوار کا وار ہاتھ پہ لگا روکنا چاہا, حضرت عبداللہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں. دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لڑ رہے اور دشمن کو موت کے گھاٹ اتار رہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ نے بھی کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا. دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر عبداللہ پہ تیروں کی بارش کی. آپ زمین پہ گر گئے. اللہ اکبر. کوثر پر اب اس ایک اور شہید کا اضافہ ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اب یہ لڑائی جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے. حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والے جب تک زندہ رہے حضور کے گھرانے کے کسی فرد کو میدان میں نہیں آنے دیا. نہیں, آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, ہم اپنی جانیں آپ کے قربان کریں گے, آپ نہیں آئیے. اللہ اکبر. اب جب سب کے سب ایسے لوگ شہید ہو گئے, اب خاندان اہل بیت اطہار کی باری ہے. خاندان اہل بیت اطہار میں سے کئی لوگ جو ہے وہ اس میدان میں لڑنے کے لیے آتے ہیں اور ان میں فرزندان علی کی شہادت ہے, اولاد عقیل کی شہادت ہے, بے شمار لوگوں کی شہادت ہے. لیکن یہاں پر میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کروں گا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت قاسم کی. سیدنا قاسم مہکتے ہوئے پھول. حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے فرزند ہیں, عمر 19 سال. ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کی صاحبزادی سکینہ سے طے ہو چکا. مورخین کہتے ہیں وہ امام علی مقام کی خدمت میں 10 بستہ کھڑے ہیں, رائے حق میں اپنی جان قربان کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. امام نے فرمایا بیٹا تو میرے بھائی حسن مشتبہ کی یادگار ہے, میں تجھے کیسے بھیج دوں, ان دشمنوں کے نرغے میں بھیج دوں تاکہ یہ تجھ کو قتل کر دیں, کیسے بھیج دوں. کہا حضور میں آپ کو نہیں جانے دوں گا, میں اپنی جان پہلے قربان کروں گا. اللہ اکبر. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی امام علی مقام نے مجبور ہو کر اجازت دی. حضرت قاسم نہ تو کوئی لوہے کا لباس پہنے ہوئے, کوئی ذرا نہیں ہے, ایک قمیص مبارکہ ہے اور ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے. یزیدیوں کا بیان ہے جب حضرت قاسم آئے ایسا لگا کہ چاند آسمان سے اتر کے زمین پہ آ چکا. اللہ اکبر. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آتے ہیں, شوق شہادت ہے اور فرمانے لگے یزیدی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے او دین کے دشمنوں سنو, میں قاسم بن حسن بن علی ہوں, جسے میرے مقابلے میں بھیجنا چاہو بھیجو. عمر بن سعد نے ملک شام کا ایک نامی گرامی پہلوان جس کا نام ارزق تھا یا ارزق تھا, اسے کہا کہ تم جاؤ مقابلے کے لیے. اس نے کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گا. تو عمر بن سعد نے کہا تو کیوں نہیں جائے گا؟ کہا اس لیے کہ بچوں سے لڑنا یہ میرا شیوا نہیں, میرا تو نام ہے اپنے علاقے کے اندر, میں بڑوں سے لڑتا ہوں, میں بچوں سے نہیں لڑوں گا. ابن سعد نے کہا تم نہیں جانتے یہ بچہ ہے, تم یہ تو دیکھ رہے ہو, یہ تو دیکھو کہ کس کا بچہ ہے, یہ تو دیکھو کہ کس کا پوتا ہے, تو لڑنے کی ہمت نے. اس نے کہا میں بچے سے نہیں لڑتا, میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا, میرے چار بیٹے موجود ہیں, ایک بیٹا جائے گا اور جا کر کے قاسم کی گردن تن سے جدا کر دے گا. کہا اچھا دیکھ لو, تم بھی آزما لو. ابن سعد نے کہا اب اس کا لڑکا جو ہے, جس کا نام میں نے آپ کو بتایا ارزق, اس کا پہلا لڑکا ہے, امام عالی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے تلوار سے تلوار ٹکرائی, امام عالی مقام حضرت امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے. دوسرے بھائی نے جب یہ منظر دیکھا میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے, وہ آیا حضرت قاسم نے جھپٹ کے ایسا وار کیا کہ اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا. تیسرا آیا حضرت قاسم نے اس کو بھی چھیرے کے طریقے سے کاٹ دیا. چوتھا آیا حضرت قاسم نے اس کو بھی سر میں سے بیچ سے دو ٹکڑے کر دیا. تلوار ہاتھ میں لے لی, اس کی سواری پہ سوار ہو گئے. اللہ اکبر, اب باپ جو ہے وہ بے قابو ہو گیا, مجھے بھیجو مجھے بھیجو. ابن سعد کہتا تھا میں تو تجھ سے پہلے ہی کہتا تھا تو جا. اس نے کہا نہیں میں ابھی جاؤں گا. وہ آیا حضرت قاسم سے مقابلہ کرنے کے لیے, سامنے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا قاسم یہ تیرے ہاتھ میں جو تلوار ہے میرے بیٹے کی ہے؟ فرمایا ہاں تیرا بیٹا دے کے گیا ہے, اسی تلوار سے میرے پیچھے جہنم میں پہنچانا, وہ دے کر کے گیا ہے. اب جب تلوار سے تلوار ٹکرانے کی باری آتی ہے, حضرت قاسم نے کہا تیرا تو بڑا نام ہے, تو کہتا ہے اتنا نام ہے, کچھ کو اپنے گھوڑے کی زین ٹھیک کرنا بھی نہیں آتی. اس نے جب زین کی طرف دیکھا حضرت قاسم نے وار کر کے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا. اللہ اکبر, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے رہے ہیں اب آؤ میرے مقابلے میں, اور کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت قاسم خود گھوڑا لے کر کے دشمنوں میں گھس گئے, او سپوں سے ٹکرا جاتے ہیں, کئی یزیدیوں کو جہنم فاصل کر دیا. آخر یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر نیزے مارنے شروع کر دیے, اور حضرت قاسم اس زمین پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور آپ بھی مقام شہادت حاصل کرتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون, جس طرح حضرت قاسم نے کیا اسی طرح حضرت مولا علی کے ایک شہزادے حضرت عباس کا بھی بالکل یہی منظر ہے, انہوں نے بھی کئی لوگوں کو جو ہے وہ جہنم فاصل کیا اور پھر ان کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. اسی اثنا میں حضرت علی اکبر بھی شہید ہوتے ہیں, اسی اثنا میں حضرت علی اصغر بھی شہید ہوتے ہیں. آخر میں امام علی مقام اب خیمے کے اندر ہے, حضرت امام زین العابدین بیمار ہے. عرض کرتے ہیں بابا جان میں آپ کو نہیں جانے دوں گا, میں اپنی جان آپ کے قربان کر دوں گا. امام حسین نے فرمایا اے زین العابدین میری نسل کا سلسلہ تم سے آگے بڑھے گا, میری نسل کا سلسلہ تم سے آگے بڑھے گا, جو کچھ ہے ہمارے پاس اسے تم آگے پہنچاؤ گے. اب حضور امام علی مقام اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں, سرکار کریم علیہ السلام کا امامہ شریف اپنے سر پہ رکھا, اپنے بابا جان کی تلوار امام علی مقام نے اپنے ہاتھ میں لی, اور اس کے بعد کئی تبرکات اس وقت امام علی مقام کے پاس تھے. امام علی مقام اس وقت میدان جنگ کے اندر آ جاتے ہیں اور دشمنوں کے سامنے پھر امام علی مقام نے جو ہے وہ خطبہ دینا شروع کر دیا کہ تم لوگ میری جان کے دشمن کیوں ہو, کیوں مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو. اب وہ کسی بات پہ تیار نہیں تھے, وہ تو امام علی مقام کے خون کے پیاسے تھے. اللہ اکبر, میدان کارزار گرم ہوتا ہے, وہ سب کے سب کانپ رہے تھے. جب خاندان اہل بیت کے بچوں کی تلوار چلانے کا یہ انداز ہے تو حسین کے تلوار چلانے کا کیا انداز ہوگا. اللہ اکبر, امام حسین میدان کربلا میں جب آئے اللہ اکبر, کئی لوگوں کو کئی یزیدیوں کو امام حسین نے جہنم واصل کیا. انہوں نے کہا یہ اس طریقے سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. آخر امام حسین پر بھی جو ہے وہ تیر کی بارش شروع کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا, فرمایا دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, اجازت دے دی گئی. جب امام علی مقام نے ہاتھ باندھے سجدے میں آتے ہیں تو امام علی مقام پر تیر کی بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, امام علی مقام شہید ہو جاتے ہیں. خولی بن یزید آگے بڑھ گیا, سنان بن انس, شبل بن یزید, شمر خبیث, یہ سب کے سب آگے آ گئے اور امام علی مقام کا سر ناس تن سے جدا کر دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون, واقع کربلا سے حضور کو کتنا صدمہ ہوا اسے بھی آپ سماعت فرما لیجیے. حضرت سلمہ جو حضور کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کی زوجہ ہے, وہ بیان کرتی ہے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں. میں نے عرض کی کہ آپ روتی کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور کے سر مبارک ریش مبارکہ میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پہ گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جعارہ کی دیدار سے مشرف ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور کے بار مبارک چہرہ مبارکہ پر بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی لگی ہوئی ہے، دست اقدس میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ابن عباس میں نے اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھا، کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ظالم خون کے پیاسے تھے اور اتنا ظلم انہوں نے کیا کہ نہ تو ان کو غسل دیا گیا، نہ کفن پہنایا گیا، نہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اپنے ساتھیوں پر تو ابن زیاد اور یزیدیوں نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، نماز جنازہ بھی پڑھی، دفن بھی کیا، لیکن امام عالی مقام کی لاش کو ویسی رہنے دیا، حضور کے شہزادوں کی لاش کو ویسی رہنے دیا گیا۔ اور پھر خبیث اس پر بھی ان کی پیاس نہیں بجھی کہ انسان جب درندہ ہو جاتا ہے پھر وہ ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ جنگل کے درندے جو ہے اس پر خوف کھانے لگ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، نیزے پر امام عالی مقام کے سر کو رکھ کے بلند کر دیا، اب اس کو گھمایا جا رہا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ امام عالی مقام کے سر کو بورے میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے، صندوق میں بند کر کے بھی تو لے جا سکتے تھے، یہ نیزے پر بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قدرت بتا رہی ہے حسین تو نے ہمارے راستے میں سر دیا، اب دیکھ ہماری قدرت کہ ہم نے تجھے دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی بلند کر دیا، ہم نے تجھے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے دشمنوں کے ہاتھوں میں بلند کر دیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں میرا گھر بلند مقام پر تھا، میں نے دیکھا کہ حسین کا سر نیزے پر ہے، حسین کے لبائے مبارک حرکت کر رہے ہیں، کانوں کو قریب کیا تو حسین نیزے پر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو امام عالی مقام اور امام عالی مقام اور ان کے رفقا نے اپنی جان دے کر کے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اسلام ہمیں ایسے بیٹھے بٹھائی نہیں مل گیا، حضور نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، خلفاء راشدین صحابہ کرام نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، امام عالی مقام ان کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں اس اسلام کے لیے، تب کہیں جا کر کے یہ اسلام ہمیں ملا ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں اس اسلام کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو۔ ظالم لوگ تم سے یہ اسلام کو چھیننا چاہتے ہیں، ظالم لوگ تم سے اسلام تمہیں اسلام سے دور کرنا ہی تو چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی نگاہوں میں شرم پیدا کرو، خدا کے لیے اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ اور عشق حسین صحیح معنوں میں جو ہے وہ پیدا کرو، اور امام عالی مقام کے نقوش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ بکھرے ہیں تجھ پر فاطمہ کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جیسے حالات ہیں جیسا ماحول ہے اس میں بھی آپ سب لوگ یہاں پر آئے، یہ ایک بہت بڑی حیران کن بات ہے میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ان حالات کے اندر بھی آپ یہاں پر آئے امام عالی مقام کا ذکر سننے کے لیے، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام جو ہے وہ سننے کے لیے۔ میں دل سے اپنی طرف سے اپنے رفقا کی طرف سے آپ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن جن لوگوں نے اس کام کے اندر حصہ لیا، وہ بزم رضا کے کارکنان ہوں یا دارالمسلم دین کے کارکنان ہوں، جن جن نے حصہ لیا میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو جو تعاون جن جن کا ہمارے ساتھ رہا، میں ان سب اپنے بزرگوں اور ساتھیوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سنیوں کے اندر محبت پیدا فرما دے، پیار پیدا فرما دے، اتحاد پیدا فرما دے، یکجہتی پیدا فرما دے۔ سنی مسلمانوں یاد رکھو کہ یہی وقت ہے ہمارے متحد ہونے کا، منظم ہونے کا۔ دشمن کئی طریقے سے ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، نہ تو میرے پاس اسلحہ ہے نہ میرے ساتھیوں کے پاس اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے بڑی حفاظت کسی کی نہیں ہے، اللہ سے بڑی حفاظت کسی کی نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ خدا کے لیے خود بھی احتیاط کیجئے، مساجد میں جائیں تو اپنی مسجد کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی آپ جو ہے اس میں بھی احتیاط کیجئے، بڑھ چڑھ کے کام لیجئے، اپنے علماء اپنے اکابرین کی حفاظت کا جو ہے کوئی نہ کوئی طریقہ کار آپ ضرور سوچئے کہ جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جگہ ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے. اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے گھر میں ایک بچے کو آپ عالم ضرور بنائیں، ایک بچے کو حافظ قرآن آپ ضرور بنائیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں جو علماء اہل سنت کراچی میں کتنے ہیں آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ جو مشہور ہے، اس کے بعد تو مجھے سناٹا ہی سناٹا، ویرانگی ہی ویرانگی دکھائی دیتی ہے. خدا کے لیے اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے تو ہمیں اپنے گھر سے علماء کی فوج جو ہے وہ پیدا کرنی ہوگی. مدارس حاضر ہیں الحمدللہ، ہمارا مدرسہ دارالعلوم مصلح الدین جو ہے یہ بھی حاضر ہے، کئی ساتھی ہیں جو علم دین حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، رہائش کا انتظام نہیں ہے تو الحمدللہ دارالعلوم مصلح الدین آپ کو رہائش دینے کے لیے بھی تیار ہے، تین وقت کا کھانا دینے کے لیے بھی تیار ہے، اچھا لباس دینے کے لیے بھی تیار ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ آئیے اور اخلاص کے ساتھ دین کو حاصل کیجئے، دین کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، باریکیوں کو سمجھیے تاکہ آپ جا کر کے آگے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.